أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم. اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں اور وہ بانیاں جن کے آپ مالک ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور آپ کے چچا اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو اور مومن عورت اگر اپنا نفس ہبا کر دے نبی کے لیے تو اگر نبی بھی ارادہ کرتا ہو اس سے نکاح کرنے کا اور یہ بات خالص آپ کے لیے ہے مومنین کے علاوہ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی بانیوں کے بارے میں کیا چیزیں متعین کی ہیں، یہ ہم نے احکام دیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ اپنی ازواج میں سے جن کو آپ چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں اور جن کو آپ چاہیں اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اور جن کو آپ نے علیحدہ کیا ہو ان کو اگر آپ بلائیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں وہ سب کے سب اس پر راضی رہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے بردبار ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ آپ ان بیویوں میں سے کسی کو تبدیل کریں اگرچہ اس کی اچھائی آپ کو اچھی لگے، ہاں مگر وہ باندیاں جن کے آپ مالک ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50, 51, 52 یعنی تین آیتیں ہیں 50 سے لے کر 52 تک کی۔ ان تینوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ذکر فرمائی ہیں جو نکاح کے معاملے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انسان تھے لیکن انسان ہو کر بھی ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، آپ انسانوں میں سب سے افضل تھے، آپ پر وحی آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض ایسی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جو کسی اور انسان یا کسی اور مسلمان کو حاصل نہیں ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابوں میں مذکور ہیں، مثلا تہجد ساری امت کے لوگوں کے لیے سنت ہے یا مستحب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض تھا۔ اسی طرح اگر کوئی خاندان ہو یا کوئی مسلمان ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس طرح صدقے کی چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بنو ہاشم جن کو سادات کہتے ہیں ان میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صدقے کا مال لے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، اگر کہا جاتا تھا یہ صدقہ ہے تو آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں پہ تقسیم کر دو، لیکن اگر ہدیہ ہوتا تھا تو وہ آپ قبول فرما لیتے تھے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نکاح کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں جو ان تین آیات میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں گزرا، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور پھر ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ جس وقت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی اس سے پہلے آپ کی چار بیویاں موجود تھیں، ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، چار بیویاں آپ کی پہلے سے موجود تھیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تو گویا یہ پانچویں بیوی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شادی ہم نے کرائی ہے. زوجنا کا کہ آپ سے زینب کی شادی ہم نے کرائی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ شادی کرائی تھی. تو یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عام امتی کو 1, 2, 3, 4 تک نکاح کی اجازت ہے, لیکن 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی. اور آپ کے علم میں ہوگا, نہ علم میں ہو تو کم از کم علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. تو آپ مسلسل ان کے ساتھ رہے, یہاں 25 سال آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری. جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہو گئی تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا ہوگی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر آپ نے شادی کی 50 سال کی عمر میں دوسری بیوہ خاتون سے, جو حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھی. اور وہ نہ صرف یہ کہ بیوہ تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی معمر خاتون تھی, ان کی عمر بھی اچھی خاصی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی عمر زیادہ تھی, چنانچہ ان سے نکاح ہوا. اور جب آپ نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو آپ کی صرف ایک زوجہ مطہرہ تھی, حضرت سودا رضی اللہ عنہا, وہی آپ کے ساتھ آئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اگرچہ پہلے ہو چکا تھا مگر رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد شوال 1 ہجری میں. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا, پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. تو سن 5 ہجری میں جب آپ کا کی نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے, اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 53 اور 5 58 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی. اور ساری جو شادیاں ہوئی تھی پہلی 53 سال تک وہ دو بیوہ سے ہوئی تھی اور معمر خواتین سے, انہی کے پاس انہی کے ساتھ آپ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی 1 اور 2 ہجری میں, اور 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. 5ویں شادی جو ہے وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے سن 5 ہجری میں ہوئی. یہ ہے پس منظر. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی اجازت دی گئی 4 سے زیادہ, وجہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, بلکہ دین جو بھی ہوتا ہے اسلام ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہو, وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مردوں کی تعداد دنیا میں کم ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صرف مردوں ہی کو نہیں پہنچانا تھا مگر خواتین کو بھی پہنچانا تھا. اور خواتین سے آپ پردے کے احکام کا بہت خیال رکھتے تھے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زندگی بھر آپ کے ہاتھ نے کبھی کسی نامحرم خاتون کے ہاتھ کو نہیں چھوا, زندگی بھر. خواتین بھی آپ سے بیعت ہوتی تھیں تو کپڑے کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے سے, کہ ایک ٹب میں ایک طرف آپ ہاتھ ڈال دیتے تھے دوسری طرف وہ خاتون ہاتھ ڈال دیتی تھی, یا کپڑے کا ایک کنارہ آپ پکڑ لیتے تھے دوسرا کنارہ وہ پکڑ لیتی تھی. تو اتنی احتیاط تھی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی جگہ میں تھے, عمر مبارک بھی آپ کی زیادہ تھی, لیکن آپ پوری احتیاط فرماتے تھے. اب خواتین تک دین پہنچانے کی یہی صورت تھی کہ وہ ہر وقت گھر میں رہیں اور گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب باتوں کو دیکھتی رہیں اور پھر آگے خواتین تک منتقل کریں. پھر انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ وہ ہے جو باہر وہ گزارتا ہے, ایک حصہ وہ ہے جو اندر گزارتا ہے. تو جو باہر کی زندگی ہے وہ تو دوسروں مردوں کے سامنے ہوتی ہے، مسجد میں ہے یا صفہ میں ہے یا جہاد ہے یا تبلیغ ہے یا فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب مردوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن صرف باہر کی زندگی ہی مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آدمی باہر بھی ویسا ہی ہو اندر بھی ویسا ہی ہو، باہر بھی وہ نمونہ ہو اندر بھی نمونہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر باہر بھی نمونہ تھی اور اندر بھی نمونہ تھی. اب آپ کی جو اندرونی گھریلو زندگی ہے اس کو کس طرح امت تک پہنچایا جائے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی تاکہ آپ مختلف شادیاں کریں، خواتین آپ کے بہت قریب رہیں، آپ کی باہر کی زندگی، گھریلو زندگی، بلکہ بہت ہی جو نجی زندگی ہے اس کا غور سے جائزہ لیں، دیکھتی رہیں، پھر آگے وہ خواتین تک ان سب چیزوں کو منتقل کریں. اور ہر مرد ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی پرائیویٹ زندگی میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن بالکل کھلا ہوا تھا، چنانچہ آپ کی جو ظاہری زندگی ہے وہ بھی امت کے سامنے ہے اور آپ کی جو بہت گھریلو زندگی ہے وہ بھی امت کے سامنے ہے. ازواج مطہرات نے ایک ایک بات کھول کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ کھول کھول کر عورتوں کو بھی پہنچایا اور پھر ان کے ذریعے سے مردوں تک بھی پہنچا. تو ازواج مطہرات کے تعدد کے اندر جو اتنی تعداد رکھی گئی اس میں امت کے لیے اور خواتین کے لیے اور اسلام کے لیے بڑی حکمت تھی. اسی لیے یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اسی میں ایک لفظ آئے گا کہ لِکَئِ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، کہ یہ جو ہم نے آپ کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے اوپر تنگی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ دین پہنچانا چاہتے ہوں اور راستہ آپ کو نہ مل رہا ہو دین پہنچانے کا. تو چاروں طرف صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو عاشق تھے ہی تھے، وہ تو ایک ایک چیز آپ کے دیکھ رہے تھے اور آگے منتقل کر رہے تھے، لیکن جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی ہر وقت گھریلو زندگی میں بہت غور سے آپ کو دیکھ رہی تھی، اور جتنی گھریلو چیزیں ہیں نجی زندگی ہے وہ ساری کی ساری باہر منتقل کی جا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی لیے قرآن مجید نے جب یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بد کردار آدمی یا خراب ذہنیت کا آدمی اس کے دل میں یہ بات آنے لگے کہ شاید اس کی وجہ شہوت ہو یا اس کی وجہ نفسانی خواہش ہو. قرآن مجید نے اس کو صاف کیا اور بیچ میں جملہ یہ بڑھایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ کو پتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اور اسی لیے کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی تقدیس اور آپ کو مقدس اور پاکیزہ سمجھنا جس طرح ظاہراً ضروری ہے اسی طرح باطناً بھی ضروری ہے. دل سے بھی آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بھی مقدس تھے باطناً بھی مقدس تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی ساری جوانی وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزری، پھر آپ کا جو ادھیڑ عمری کا زمانہ تھا 40 سے لے کر اور جناب 50 سال تک، بلکہ 53 سال تک، 53 سال آپ کی عمر شریف ہو گئی اور آپ نے صرف حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، ان کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا تھا رضی اللہ عنہما، اور وہ دونوں معمر خواتین تھی. جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ سب 53 سے لے کر 63 کے درمیان ہوئی ہیں، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب احکامات تیزی سے نازل ہو رہے تھے اور وہ احکامات مردوں کو بھی پہنچانے ضروری تھے، خواتین کو بھی پہنچانے ضروری تھے. یہ جب پس منظر آپ سمجھ گئے، اب یہ آیات لے لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے آیت نمبر 50 میں یہ بات ذکر کی کہ یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہوں. اور یہ جو ہے جن کے مہر آپ دے چکے ہوں، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ واقعی ہے، کیونکہ آپ جس خاتون سے بھی نکاح کرتے تھے اس کو مہر ضرور دیتے تھے. حالانکہ ابھی آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ اگر آپ کوئی خاتون آپ سے بغیر مہر کے خود درخواست کرے کہ میں بغیر مہر کے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ بھی قبول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بغیر مہر کے آپ کی شادی ہو جائے گی، مسلمانوں کی نہیں ہوگی. مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کرے تو مہر ادا کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ بغیر مہر کے بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن زندگی بھر آپ نے کسی خاتون سے بغیر مہر کے شادی نہیں کی. آپ نے ہر ایک کو اس کا مہر بھی دیا اور سکنا بھی دیا، نفقہ بھی دیا، اور جو کوئی احسان ان خواتین کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے تھے وہ جان توڑ کر ان خواتین کے لیے کرتے رہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کیا ہے کہ جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، مراد یہ کہ جتنی آپ کی موجود بیویاں ہیں وہ تو ہیں ہی آپ کے حلال. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اور آپ کی جو باندیاں ہیں، مِمَّا أَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. چنانچہ ازواج مطہرات تو حلال تھیں لیکن باندیاں بھی آپ کے لیے حلال تھیں. اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ زندہ رہے کچھ عرصے، پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، وہ ایک باندی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا. تو قرآن نے یہ بات ذکر کی کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں بھی حلال کی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، اور جو بانیاں آپ کی ہیں وہ بھی حلال کی ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. آگے قرآن نے فرمایا کہ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، کہ آپ کی چچا کی بیٹیاں، پھپھی کی بیٹیاں، اور ماموں کی بیٹیاں، اور خالہ کی بیٹیاں. ددیال میں چچا اور پھپھی، ننیال میں ماموں اور خالہ. تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور خالہ کی بیٹیاں، یہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اللاتی ہاجرن معاک، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئی ہوں. اب یہ شرط بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور عام مسلمانوں کے لیے شرط نہیں ہے. عام مسلمان اس زمانے میں بھی جو بھی صحابی تھا وہ اپنی چچا زاد بہن، پھپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، مامو زاد بہن سے شادی کر سکتا تھا، چاہے اس نے ہجرت کی ہو، اس خاتون نے ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، آپ پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنے چچا، پھپھی، خالہ اور ماموں کی بیٹیوں سے صرف اس وقت شادی کر سکتی ہیں جبکہ کر سکتے ہیں جبکہ ان خواتین نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، قربانی دی ہو دین کے لیے، قربانی دی ہو دین کے لیے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئی ہوں. اور یہ قرآن نے ذکر کیا، لیکن آپ نے اپنے کسی قریبی چچا زاد بہن یا پھپھی زاد بہن یا جناب یہ ماموں اور خالہ کی بہن سے شادی نہیں کی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے آپ نے شادی کی، مگر وہ ہجرت کر کے آئی تھی. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِن اَرَادَ النَّبِيُّ اَن يَسْتَنْكِحَهَا، اسی طرح ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے مؤمن عورت اگر وہ اپنا نفس ہبا کر دے نبی کے لیے، اور نبی بھی ارادہ کرتا ہو اسے نکاح کرنے کا. اب یہ وم رات مؤمنتن قرآن مجید نے ذکر کیا تو یہ بھی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عام مسلمان کسی کتابی عورت سے اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بھی کر سکتا ہے, اور کتابی عورت مثلا عیسائی یہودی سے جو اپنے مذہب پر ہو تو اس سے بھی شادی کر سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کتابیہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کتابیہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی, بلکہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اگر شادی کریں تو صرف کس سے کریں, مومن عورت سے کریں. یہ بھی خصوصیت ہے. اور اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصیت میں دونوں طرف کی چیزیں رکھی گئی ہیں, ایسا نہیں کہ خصوصیت میں صرف ڈھیلی دی گئی ہو, بلکہ خصوصیت میں بعض آپ کے اوپر سختیاں بھی کر دی گئیں. جیسا ابھی میں نے بتایا کہ جو قریبی کزن ہے اگر انہوں نے ہجرت نہ کی ہو تو عام مسلمان ان سے شادی کر سکتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ ان خواتین نے ہجرت نہ کی ہو. اس طرح عام مسلمان کتابی عورت سے شادی کر سکتا تھا اور اب بھی کر سکتا ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور مومن عورت, یہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے. ان وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ, اگر وہ اپنا نفس ہبا کر دے نبی کو, ان اراد النبی ان یستنکحہا, اور اگر نبی ارادہ کرے ان سے نکاح کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت آ کر یہ کہے کہ میں اپنا نفس آپ کو ہبا کرتی ہوں, یعنی بغیر مہر کے میں آپ سے آپ کی زوجیت اختیار کرنا چاہتی ہوں, تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو اس نکاح کی اجازت دے دی گئی. اور یہ کہا گیا کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي, مومن عورت اگر اپنا نفس ہبا کرے نبی کے لیے, ان اراد النبی ان یستنکحہا, تو اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا. تو علماء نے لکھا کہ دو تین عورتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنا نفس ہبا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا گیا جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں, اور حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا گیا جو آپ کے ازواج میں سے نہیں ہیں. تو گویا حضرت میمونہ کو آپ نے قبول کر لیا, لیکن ام شریک, اس طرح ایک خاتون کا نام آتا ہے لیلہ بنت الختیم, انہوں نے بھی اپنے نفس کو ہبا کیا تھا مگر آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا. اب بغیر مہر کے نکاح کا ہو جانا یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں ہر ایک کو مہر ضرور دیا ہے. یعنی خاتون تو راضی تھی اس بات پر کہ میں بغیر مہر کے آپ سے نکاح پر راضی ہوں, بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرتی ہوں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہر ادا کرتے تھے, بغیر مہر کے آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. بہرحال قرآن نے یہ فرمایا یہاں کہ مومن عورت, کوئی بھی مومن عورت اگر اپنا نفس نبی کے لیے ہبا کرے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے. خالص تلک من دون المومنین, اور یہ خالص آپ کے لیے ہے, مومنین کے لیے نہیں ہے. عام مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کر لے, مہر اس کو ضرور دینا پڑے گا. بلکہ شاید آپ کو مسئلہ معلوم ہو کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور دونوں میاں بیوی یہ طے کر لیں, میاں بیوی کہے میں مہر نہیں لوں گی, شوہر کہے میں مہر نہیں دوں گا, تو بھی مہر واجب ہوگا, پھر بھی دینا پڑے گا. تو یہ بات کہ بغیر مہر کے نکاح ہو یہ صرف خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دو خصوصیتیں ہو گئیں, ایک تو خصوصیت یہ کہ آپ کو چار شادیوں سے زیادہ کی اجازت دے دی گئی, عام مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہبا کے لفظ کے ساتھ بغیر مہر کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاتون ہبا کرے اپنا نفس اور آپ قبول کر لیں تو بغیر مہر کے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہو جائے گا، ہمارے ہاں نہیں ہوگا. اس میں ایک اور مسئلہ اختلافی بھی ہے کہ یہ خالصت اللہ کا من دون المومنین کا تعلق ہبا کے لفظ کے ساتھ ہے یا مہر سے اس کا تعلق ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب تو لک نفسی جو ہے یہ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن احناف کے نزدیک کوئی بھی لفظ جو نکاح پر، تزویج پر، یا تملیک کے ذات پر، یا ہبہ پر دلالت کرتا ہو، اس سے کوئی کسی بھی مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک خالصت اللہ کا من دون المومنین کا تعلق صرف مہر کے ہونے اور نہ ہونے سے ہے کہ اگر کوئی ہبہ کی صورت ہو تو عام مسلمان کے لیے مہر ضرور واجب ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہر واجب نہیں تھا. لیکن مہر واجب نہ ہونے کے باوجود، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیشہ اپنی ہر زوجہ کا مہر ادا کیا ہے، صرف مہر ہی نہیں ادا کیا بلکہ زندگی بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے. آگے قرآن کہتا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر کیا چیز فرض کی ہے ان کی بیویوں میں اور ان کی باندھیوں میں. یعنی ہم نے عام مسلمانوں کے لیے تو یہ بات فرض کی ہے کہ وہ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، باندھیاں رکھ سکتے ہیں چار سے زیادہ بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی بھی اجازت دی گئی ہے چار سے زیادہ کی. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا چیز مسلمانوں پر فرض کی ہے ان کی بیویوں میں، ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی بانیوں کے بارے میں. آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو احکام دیے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، یہ اس لیے ہے اے نبی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. آپ دین آگے پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد بھی آپ کے قریب میں ہوں، خواتین بھی آپ کے قریب میں ہوں، تاکہ مرد مردوں تک پہنچائیں، خواتین خواتین تک پہنچائیں. تو اگر ہم یہ آپ کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہ دیتے تو دینی معاملات میں آپ پر تنگی ہو جاتی، اس لیے ہم نے آپ کو اجازت دی ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ تو آیت نمبر 50 ہو گئی. آگے جو آیت نمبر 51 آ رہی ہے اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ترجمہ بھی کر لیں گے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ عام مسلمان اگر کوئی نکاح کرے دو ایک سے زیادہ، مثلا دو کرے یا تین کرے، تو اس کے لیے برابری کرنا واجب ہے. اس کو عربی میں یا فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں قسم، کہ تقسیم کرنا واجب ہے. اگر ایک بیوی کے پاس تین دن گزارے ہیں پھر دوسری بیوی کے پاس بھی تین دن گزارنے ہوں گے، پھر تیسری بیوی کے پاس بھی تین دن گزارنے ہوں گے، اور جو بیویوں کا نفقہ ہے وہ برابر برابر دیا جائے گا ان کی حیثیت کے مطابق، البتہ اولاد کے فرق سے، جو اولاد کا جو نفقہ ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کی ایک ہی بچہ ہے، کسی کے چار بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اولاد کے خرچے میں تو فرق ہوگا، لیکن جو بیوی کا نفقہ ہے اس میں عدل واجب ہے. تو مسلمان اگر کوئی شادی کرے، کوئی بھی مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرے، تو اس پر قسم یعنی عدل واجب ہے کہ اگر وہ ایک رات ایک بیوی کے پاس ساتھ گزارتا ہے تو دوسری رات اس کو دوسرے گھر میں رہنا ہوگا، رہنا ضروری ہے، باقی ساتھ سوئیں یا جو بھی صورتحال ازدواجی تعلق ہو یا نہ ہو وہ ان کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا، لیکن رات گزارنا یہ ضروری ہے. یہ عام مسلمانوں کا حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے وجوب کو ساقط کر دیا گیا تھا، یعنی آپ پر یہ قسم کرنا واجب نہیں تھا. آپ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ایک بیوی کے پاس اگر دو دن رہیں تو باقی سب بیویوں کے پاس بھی دو دن رہیں، یہ آپ پر واجب نہیں تھا. گویا آپ کو یہ سہولت دے دی گئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی گئی لیکن زندگی بھر آپ نے سہولت کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، تیسری رات تیسری بیوی کے پاس، چوتھی رات چوتھی بیوی کے پاس، یہاں تک کہ جب آپ سخت بیمار ہو گئے تھے، مرض الوصال تھا، انتقال ہونے والا تھا، چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو آپ ایک رات ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس جاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے تھے کہ اینا اکون غدن، اینا اکون غدن، میں کل کہاں ہوں گا؟ لوگ خواتین بتاتے ہیں کہ کل آپ کی باری فلاں جگہ ہے، پھر آپ پوچھتے تھے اچھا پھر کل کہاں ہوں گا میں، اگلے دن پھر پوچھتے تھے، تو سب کو اندازہ ہوا کہ اب آپ کے لیے یہ مختلف گھروں میں جانا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، چنانچہ ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے گھر میں آرام کر لیں تاکہ ایک ہی گھر میں رہیں، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ عائشہ کم عمر بھی ہیں، خدمت بھی زیادہ کر سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق بھی تھا، تو اس لیے تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی۔ اور اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دو شادیاں تین شادیاں کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک رات تم نے دار الصدیق میں رہنا ہے، دوسری رات آپ نے دار الفاروق میں رہنا ہے، تیسری رات آپ نے دار عثمان میں رہنا ہے، چوتھی رات آپ نے دار علی میں رہنا ہے، آپ ہاتھ جوڑ کے کہو گے بھائی میں اس کے لیے تیار نہیں، حالانکہ سارے کمرے ایک جیسے ہیں، سارے وہاں جناب بیڈ بچھے ہوئے ہیں، لیکن ایک رات ایک کمرے میں، دوسری رات دوسرے گھر میں، تیسری رات تیسرے گھر میں، چوتھی رات چوتھے گھر میں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرد کا تو بیڈ روم ہی ختم ہو گیا، مرد کا تو کوئی اپنا کمرہ ہی نہ رہا، ایک رات ایک گھر میں ہے، دوسری رات دوسرے گھر میں ہے۔ تو یہ جو ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، تو یہ حقیقت میں اس کا نبھانا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ تو کنوارے ہو، آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک رات اس دار فاروق صدیق میں رہو، اگلی رات تمہیں دار فاروق میں رہنا ہوگا، پھر اس کے بعد دار عثمان میں جانا ہوگا، اس سے اگلی رات دار علی میں جانا ہوگا، پھر واپس دار صدیق میں، اور ایک سال تک اسی طرح کبھی میں رہنا ہوگا، آپ کہو گے جی میں اجازت چاہتا ہوں، میں کسی اور مدرسے میں جاؤں گا، یہاں نہیں رہ سکتا میں۔ آپ نہیں رہ سکتے اس طریقے سے۔ اور ایک شادی شدہ آدمی وہ جناب ہر گھر میں جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ، اور کمال یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عصر سے مغرب تک آپ سب گھروں میں جاتے تھے، رات تو ایک گھر میں آپ جاتے تھے لیکن عصر سے مغرب تک آپ سب گھروں میں جاتے تھے، ہر گھر میں جا کے پوچھتے تھے کوئی کام، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی چیز، ہر روز آپ کا معمول تھا عصر سے مغرب تک، حالانکہ کتنی مصروفیات تھی آپ کی، جناب جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور جناب یہ ہے اور وہ ہے، اور فیصلے ہو رہے ہیں، پوری اسلامی مملکت چلائی جا رہی ہے، مگر عصر سے مغرب بیویوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، پھر رات کو آپ کسی ایک زوجہ کے ہاں جا کر آرام فرماتے تھے۔ تو قرآن نے آپ کو پر آسانی کرنے کے لیے کہ آپ کا زندگی تنگ نہ ہو جائے کہیں، یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا کہ آدمی پر زندگی تنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آسان رکھنے کے لیے آپ کو اجازت دے دی کہ اگر آپ قسم نہ کریں، یعنی بیویوں میں شب باشی میں برابری نہ کریں، آگے پیچھے کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، تو آپ کو اجازت تو دے دی گئی تاکہ آپ پر سے بوجھ ختم ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ آخری وقت تک آپ یہ کوشش کرتے رہے کہ میں ہر بیوی کا حق ادا کروں، ایک رات ایک گھر میں جاتے تھے، دوسرے رات دوسرے گھر میں۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی، تب یہ اگلی آیت کا ترجمہ سن لیجئے، ترجی من تشاء منہن، ان خواتین میں سے جس خاتون کو آپ مؤخر کرنا چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں، ارجاء کہتے ہیں مؤخر کرنے کو، مؤخر کر سکتے ہیں یعنی آپ ان کو اپنے پاس نہ بلائیں یا اس کے پاس نہ جائیں، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، اور ان خواتین میں سے جس کو آپ اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہیں بلانا چاہیں آپ بلا سکتے ہیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جن کو آپ خواتین کو آپ نے علیحدہ کیا ہے ان کو اگر آپ دوبارہ طلب کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قسم کو ساقط کر دیا کہ آپ پر قسم یعنی عدل واجب نہیں تھا۔ اب آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی دے دی گئی تاکہ زندگی آپ کے اوپر تنگ نہ ہو جائے، دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب نہ رہی تو خواتین کو بھی یہ حق نہ رہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں آئے ہمارے گھر میں، کیونکہ خاتون تو خاتون ہی ہوتی ہے، عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، تو وہ تو ویسے بھی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور اپنا حق جو ہے وہ پورا کا پورا لینے کے بلکہ زیادہ ہی لینے کے چکر میں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ قسم آپ پر واجب ہوتا تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی ہو جاتی، دوسرا ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ کبھی خوش نہ ہوتی اور وہ سمجھتی ہمارا حق ہے، ہمیں تو ہمارے پاس آنا چاہیے ان کو۔ لیکن جب یہ قسم آپ پر سے ساقط کر دیا گیا تو ان کا حق باقی نہ رہا، اب جب آپ جائیں گے تو ان کو خوشی ہوگی کہ بھئی ہمارا حق تو نہیں تھا لیکن آ گئے، بہت خوشی ہوئی، روزانہ آپ جا رہے ہیں اور قسم کر رہے ہیں، اور خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ قسم ہمارا حق نہیں تھا، آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی بہت مہربانی فرما رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان خواتین کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزننا یہ غمگین نہیں ہوں گی، ویرضین بما آتیتہن کلہن، کلہن تاکید ہے یرضین کی، کہ یہ سب کے سب خواتین راضی رہیں گی اس چیز پر جو آپ ان کو دیں گے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ نکاح کے جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ انسانی فائدے کے لیے اور دینی فوائد کے لیے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے احکام ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں کچھ آپ کو سہولت دی گئی ہے، کچھ آپ کے اوپر تنگی کی گئی ہے، کچھ آپ کو سہولت دی گئی ہے، کچھ آپ کے اوپر تنگی کی گئی ہے، تاکہ جو دینی احکام ہیں وہ خواتین تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ کی زندگی بھی آسانی سے گزر سکے۔ اور اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، اگر اس کا مقصد کچھ اور ہوتا جیسے کوئی آوارہ آدمی سمجھ سکتا ہے یا اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ 53 سال تو آپ نے عمر مبارک کے حضرت خدیجہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزار دیے، جو انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے بلکہ ادھیڑ عمری کی بھی جو عمر ہوتی ہے، اور جتنی شادیاں آپ کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری بڑھاپے میں ہوئی ہیں، 53 سے 63 سال کے دوران۔ اور اس کی وجہ وہ تھی جو عرض کی گئی کہ دین صرف مردوں تک نہیں پہنچانا تھا، خواتین تک بھی پہنچانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، کہ اتنی عورتوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، تو ان کو تو آپ کو تھوڑی سی آسانی بھی دے دی تاکہ آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں۔ اور اسی سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، اب بھی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، عزت، اکرام، تقدس کا اظہار صرف زبانی سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں کوئی دل میں برا خیال آ جائے، وہ بھی دین کے اور تقوی کے اور ایمان کے منافی ہے، بس بس آ جائے وہ تو منافی نہیں ہے، بس وہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن دل میں کوئی خیالات ایسے پیدا کرنا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پامال ہوتا ہو یا تقدس کے خلاف ہو، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے مگر بردبار ہے، جانتا سب ہے مگر فوراً سزا نہیں دیتا، بردبار ہے، غصہ پی جاتا ہے۔ اور سزا یا تو دیتا نہیں، دے گا تو آخرت میں دے گا، یا جب وقت آئے گا اس وقت دے گا. اعزنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے. تو قرآن کہتا ہے وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالی علم والا ہے اور بردباری والا ہے. اب آخری آیت جو آج کی تیسری آیت ہے اس کا بھی پس منظر سمجھ لیجئے تاکہ ترجمے سے پھر آسانی ہو جائے. اس تیسری آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کے درمیان میں ہم نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جی سب گھروں میں بڑی فراوانی ہو گئی ہے اور اچھی اچھی چیزیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی زیب و زینت کی کچھ چیزیں آنی چاہیے، اور یہ کہا کہ آپ ہمارے خرچے میں اضافہ کیجئے اور ہمارے گھروں میں بھی سب وہ چیزیں ہونی چاہیے جو سب مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہیں. اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئی کہ نبی کے گھر کو عام مسلمانوں کے گھر پہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ عام مسلمانوں کو تو بہت ساری چیزوں کی اجازت ہو جاتی ہے، نبی جو اونچے مقام کا ہوتا ہے، نبی تو اپنی زندگی بہت زہد تقویٰ اس کے ساتھ گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں سامان دوں گا اور تمہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں گا. قل لی ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ. لیکن اگر تم اللہ چاہتی ہو، رسول چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو محسن عورتیں ہیں وہ ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اشارہ کر دیا کہ نبی کے گھر میں رہنا ہے تو اسی فقر و فاقے کو برداشت کرنا پڑے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام ازواج مطہرات کو اختیار دیا، ہر ایک سے کہا کہ دیکھو بھائی تم جانا چاہتی ہو، تمہیں اگر دنیا چاہیے، سامان چاہیے، میں تمہیں دوں گا، لیکن پھر تم ہمارے گھر میں نہیں رہو گی، تمہیں رخصت کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا، پھر تم جہاں جانا چاہو چلی جاؤ. اور اگر نبی کے گھر میں رہنا ہے تو پھر اسی سادگی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور زہد کے ساتھ رہنا ہوگا. آپ نے ہر بیوی بی کو اختیار دیا، علیحدہ اختیار دیا. سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا، جیسے کہ جس کا سارا واقعہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے. لیکن کسی بھی بیوی بی نے یہ نہیں کہا جی مجھے دنیا چاہیے، سب نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں آپ سے مانگی. جب ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور دنیا کی زیب و زینت کو تھتکار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر ایک احسان فرمایا. وہ کیا؟ جو اس آیت میں آ رہا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان خواتین نے آپ کو اختیار کیا ہے، دنیا کو چھوڑ کر آپ کو اختیار کیا ہے، اب آپ ان خواتین کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتے اور آئندہ ان خواتین کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خواتین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. کتنا بڑا احساس دیا کہ اب آپ کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہہ دیا کہ چونکہ ان خواتین نے آپ کی خاطر قربانی دی ہے اور آپ کی رفاقت کو اختیار کیا ہے اور دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، تو اس کا اعزاز ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اب کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ان خواتین کو آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے لا يحل لك النساء من بعد، اب اس کے بعد عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، یعنی جتنی شادیاں ہو گئیں بس ہو گئیں، اب اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شادی نہیں کی. لا يحل لك النساء من بعد، اس کے بعد اب آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان بیویوں میں سے کسی کو تبدیل کریں. ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ ان عورتوں کی اچھائی آپ کو اچھی لگے، گویا کسی بھی خاتون سے اب مزید شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ خاتون کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. الا ما ملکت یمینک، ہاں مگر وہ خاتون کہ جس کے آپ مالک ہیں یعنی باندھی، وہ آپ کو پسند ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت نگہبان ہے، ہر چیز کو پر نگہبان ہے یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اس سب کا اجر و ثواب ملے گا آخرت کے اندر، یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ نہیں ہوئی تو اس کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ جو تین آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، ان میں خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان خصوصیات میں کچھ آپ کو سہولت بھی دی گئی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ آپ کے اوپر تنگی بھی کی گئی ہے. تو یہ خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان تین آیات کے اندر بیان کی گئی تھی. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب. میرا بیٹا ہے سجاد اشرف، وہ اسپتال میں داخل ہوا ہے، اس کے گردے میں پتھری ہے، تکلیف بہت تھی دو روز سے. دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی بغیر آپریشن کے وہ پتھری عافیت سے نکال دے اور اسپتال سے، وہ کہتے ہیں دو روز اسپتال میں رہنا پڑے گا. اور بھی جتنے مریض ہیں اللہ تعالی سب کو صحت و عافیت نصیب فرما دے. دعا کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمته.